الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 سے پارے میں سے سورۃ الحدید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی 6 آیات جن کا مطالعہ کسی درجے میں مختصرا مکمل ہوا ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا تھا اور نقطہ یہ پیش نظر تھا کہ آگے کچھ تقاضے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہے ہیں مگر یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے رہے کہ تقاضے کس کے ہیں، یہ دعوت کس کی طرف سے ہے، یہ انویٹیشن کس کی طرف سے ہے. دنیا میں دعوتیں آتی، انویٹیشنز آتے ہیں، دل چاہتا ہے تو آدمی قبول کرتا ہے چلا جاتا ہے، دل چاہتا ہے تو نہیں جاتا، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہے، یہ تقاضے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ انویٹیشنز، یہ انویٹیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس کا تعارف پہلے ہمارے سامنے آ گیا کہ وہ اللہ کے جس کے لیے ہر شے ہے کہ جو تسبیح کر رہی ہے زمین و آسمان کی، وہ اللہ کے کل آسمان و زمین کی کائنات کی بادشاہت اس کے پاس ہے، وہ اللہ کے جو الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، الظاہر بھی ہے اور الباطن بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو آسمان و زمین کا کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اللہ ہے کہ جو جانتا ہے جو کچھ زمین سے نکلتا ہے یا آسمان سے اترتا ہے یا زمین کے اندر داخل ہوتا ہے یا آسمان کی طرف چڑھتا ہے. اسی طرح سارے معاملات کا لوٹایا جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. دن رات کا نظام چلانے والا وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور وہ اللہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. اس تعارف کے بعد اب آیت نمبر 7 ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو الفاظ یا اصطلاحات میں دین کے تقاضے ہمارے سامنے رکھے ہیں. ارشاد ہوتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے انفاق کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے، جس شے پر اختیار دیا ہے اور تمہیں جانشین بنا دیا جس شے کا، اس کو تم لگاؤ، اس کا تم انفاق کرو. فالذین آمنوا منکم، پس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہاں ایمان اور انفاق کی دو اصطلاحات آئی ہیں. قرآن حکیم میں عام طور پر الفاظ ہم پڑھتے ہیں آمنو وعامل الصالحات، جب یہ الفاظ آتے تو سارے تقاضے سامنے آتے ہیں. اعمال صالحہ میں اللہ کے حقوق بھی شامل، بندوں کے حقوق بھی شامل، اعمال صالحہ میں ہماری انفرادی زندگی کے معاملات بھی شامل اور اجتماعی زندگی کے معاملات بھی شامل ہیں. کبھی قرآن حکیم اصطلاحات استعمال فرماتا ایمان اور جہاد کی، جہاد بمعنی محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اور یہ بھی بڑی جامع اصطلاح ہے، پہلے بھی اس پر کلام ہوتا رہا. تو کبھی آمن و عامل الصالحات، ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر آتا ہے، کبھی ایمان اور جہاد کا ذکر آتا ہے، وہ بھی جہاد پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس میں بھی سارے دین کے تقاضے آ جاتے ہیں. یہاں ایمان اور انفاق کی اصطلاح آ رہی ہے. عام طور پر انفاق کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے آتا ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے انفاق کرو، یہ مالی خرچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں اس اصطلاح کو اللہ تعالیٰ نے اور وسیع تر مفہوم میں ہمارے سامنے رکھا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس شے میں اللہ نے تمہیں جانشینی دے دی، جو کچھ تمہیں پہنچ گیا، تمہارے والدین چلے گئے، باپ دادا چلے گئے، جو تمہیں مل گیا، وہ مال بھی ہے، وہ وسائل بھی ہیں، وہ جائیداد بھی ہو سکتی ہے اور پھر وہ اولاد بھی ہو سکتی ہے، وہ بندے کا اپنا جسم بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ عطا ہوا، جس شے میں اختیار دیا، جس شے نے شے میں جانشینی عطا فرمائی اس کے خرچ کرنے کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ چند بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن حکیم کی، جو کہ بہت جامع اصطلاحات ہیں کہ جہاں کبھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، کبھی ایمان کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ، اور کبھی ایمان کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تقاضا سامنے آتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، ان تقاضوں میں کل دین کے تقاضے سامنے آتے ہیں، خواہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ذمہ داریاں ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ذمہ داریاں ہوں۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں آگے چل کر آیت نمبر 25 میں سارے پیغمبروں اور رسولوں کا ایک انقلابی مشن بیان فرمایا ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا، انہیں معجزات عطا فرمائے، انہیں کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان یا ترازو یا لا عطا فرمایا۔ یہ سب کچھ کیوں عطا ہوا؟ موزے دیے جا رہے ہیں، کتابیں دی جا رہی ہیں، شریعت کی ترازو دی جا رہی ہے جو حقوق اور فرائض کا تعین کر دیتی ہے۔ لیقوم الناس بالقسط، معاف کیجئے گا، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ یہ رسولوں کو بھیجے جانے کا انقلابی مشن ہے۔ ہاں، قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر رسول نے کہا ہے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے ہر رسول نے کہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ ہر رسول نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ بشارت اور انذار کا فریضہ انجام دیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر فرمایا کہ رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے مبشر اور نذیر، بشارت دینے والا، انذار کرنے والا، وارن کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے۔ یہ بھی رسولوں کی ذمہ داری، عبادت کی دعوت، تقوی کی دعوت، اطاعت کی دعوت، بشارت ان کے لیے جو اطاعت قبول کر لیں، انذار، ڈراوا ان کے لیے جو دعوت رسول یا دعوت حق کو قبول نہ کریں، یہ بھی رسولوں کا کام ہے۔ لیکن جو سورہ حدید کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ابھی ہم سے تقاضوں کا ذکر آیا، اس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رسولوں کو بھیجا گیا، موزے دیے گئے، کتابیں عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اور یہی سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ ہے کہ جب تک بندوں پر بندوں کے رب کا حکم نافذ نہ ہو، کما حق ہو، یعنی جیسا کہ حق ہے، عدل لوگوں کو میسر نہیں آ سکتا۔ تو رسول صرف نمازیں پڑھانے کو نہیں آئے، رسول صرف اللہ کی تسبیح پڑھانے کا تقاضا لے کر نہیں آئے۔ یہ جو آج ہمارا تصور دین محدود ہو گیا ہے، بگڑ کر، کہ کچھ نمازیں، کچھ روزے، کوئی داڑھی، ٹوک ٹوپی کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، یہاں تک تو بڑے اچھے مسلمان کچھ کچھ نظر آ جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاملات زندگی، خواہ وہ معاملات کاروبار کے ہوں، لین دین کے ہوں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، اس سطح پر بھی اللہ کے حکم کے تابع ہونا، اور بندوں پر بندوں کا نہیں، بندوں کے رب کا حکم نافذ ہونا، انبیاء اور رسل کی یہ محنت رہی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محنت رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ آج جس ظالمانہ نظام کو ہم دنیا اور اس کے اثرات کو اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اور جس سرمایہ دارانہ نظام، جس کا بہت بڑا پلر سود بھی ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے اثرات آپ دیکھ لیجئے۔ دنیا میں ارب پتی افراد کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ گئی، دنیا میں ارب پتی افراد کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پچھلا سال اور اس سال میں اور زیادہ تعداد بڑھ گئی ہے، اور غریبوں کی تعداد بھی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی۔ بات تو پرانی ہے کہ وہ ہیز اور ہیز ناٹ کا جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف ترستے ہیں لوگ، اور روٹی بھی ان کو ستاتی ہے، تو خودکشیاں بھی آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ اور ایک طرف وہ طبقات ہوں گے 1% بھی ہاں بمشکل ہو پائیں گے کہ جن کو اپنی دولت کو بہانے کے نئے نئے طریقے تلاش کرنا پڑتے ہیں. یہ جو ظلم ہے, یہ جو انجسٹس ہے, یہ جو غیر منصفانہ تقسیم دولت ہے, یہ جو ظلم کا نظام ہے جہاں غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے, انبیاء اور رسل اس ظلم کے خاتمے اور عدل اور جسٹس کے نفاذ کے لیے بھی تشریف لائے تھے. اور آج ختم نبوت کے بعد جس طرح دعوت دین کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے, تبلیغ دین کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے, بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے, اسی طرح عدل جسٹس کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد بھی امت کے کاندھوں پر ہے. یہ تصور امت کے ذہنوں سے محو ہو گیا, دور ہو گیا. قرآن حکیم جہاں رسولوں کی شان میں بات بیان کر رہا ہے کہ وہ قسط یعنی عدل کے نفاذ کے لیے بھیجے گئے, جہاں وہ تمام رسولوں کا ذکر کر رہا ہے, آیت نمبر 25 سورہ حدید کا ذکر ہوا, جہاں وہ قرآن حکیم رسول اللہ علیہ السلام کی محنت اور مشن کا ذکر کر رہے ہیں عدل کے قیام کے حوالے سے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں, وہی قرآن حکیم سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے. ایک مقام کے الفاظ ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی خاطر قسط کے عدل کے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر گواہی دیتے ہوئے. اللہ کے دین کی گواہی کے لیے کھڑا ہونا, اللہ تعالی کے لیے کھڑا ہونا, قسط عدل جسٹس کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا, یہ جہاں انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھی, اب ان کے بعد بلکہ ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. آج افسوس تو یہ کہ دنیا ہمارے فیصلے کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ پیٹرول کے ریٹ بڑھانے پڑیں گے تو ہم بڑھاتے ہیں, وہ کہتے بجلی کا بم گرانا پڑے گا عوام پر تو ہم گراتے ہیں, وہ کہتے ٹیکس کے ریٹس بڑھانے پڑیں گے تو ہم بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ڈو مور کرنا پڑے گا تو ہم کرتے ہیں. ہم وہ تھے جنہیں دنیا کے فیصلے کرنے تھے, ہم وہ تھے جن کو دنیا کی لیڈرشپ دی گئی تھی, ہم وہ تھے کہ جن کو دنیا کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا. اور آج ظلم یہ ہے, بے بسی کہیے, لاپرواہی کہیے, ہماری شامت اعمال کہیے, کہ آج ہم دنیا کے رحم و کرم پر ہے کہ دنیا ہمارے فیصلے کرتی ہے. سارے خوش ہیں, چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی خوش, پچھلی حکومت والے بھی خوش, موجودہ حکومت والے بھی خوش, ہم کامیاب ہو رہے ہیں گرے ریس سے نکلوانے کے اندر, یعنی ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور غلام بنانے کے لیے, ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور غلام ابن غلام بنانے کے لیے. آپ ذرا غور فرمائیے, سب ایک پیش پر ہیں, اس معاملے میں سارے ایک پیش پر ہیں, نہیں ہمارے اقدامات تھے, نہیں ہم نے آگے جو ہے وہ ٹیک اوور کر کے یہ کام کر ڈالا, نہیں ہم نے جو ہے وہ اپنے جی ایچ کیو کے اندر جناب جو ایک سیل بنایا تھا یہ اس کی آپ جو ہے وہ برکات دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر امت کے لیے اور کیا ڈوب مرنے کا مقام ہوگا کہ ان غیروں کے رحم و کرم پر ہم پل رہے ہیں, یا جو بھی آپ اس سے بہتر یا بدتر الفاظ استعمال کر لیں, مگر ہمارے حکمراں ہمارے کرتا دھرتا کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنتوں کے ثمرات ہیں. اور کہاں ہم وہ تھے جنہیں خیر امت کہا گیا تھا, کہاں ہم وہ تھے جنہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا تھا, کہاں ہم وہ تھے جنہیں بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا, کہاں ہم وہ تھے جنہیں عدل اور جسٹس کے قیام کی ذمہ داری دی گئی تھی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا ہم پر ظلم کے بڑھاؤ کے لیے بڑھوتری کے لیے فیصلے کرتی ہے اور ہم غلام ابن غلام بن کر جھکنے کے لیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پر توکل کر کے اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہ جس کا تعارف ہمارے سامنے آیا ہے, اس کائنات کی بادشاہت نہ امریکہ کے پاس ہے نہ آئی ایم ایف کے پاس ہے نہ دنیا کی اور فنڈنگ ایجنسیز کے پاس, اس کائنات کا کل اختیار رب العالمین کے پاس ہے, مگر وہ یقین بھی تو ہمارے اندر ہو جو یقین بندے کو کھڑا کرتا ہے. یہ سارا منظرنامہ جو بہرحال دل میں بات آئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, وہ اگلی آیت جس کی تلاوت کی گئی اس کی تشریح سے پہلے رکھنا مقصود تھا. اب آیت سنیں, سورہ حدید کی آیت نمبر ہے 7, آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کچھ عرصے قبل جب سورۃ الحدید کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا تو ایک تعارف یہ سامنے آیا تھا کہ یہ 27 پارے کی آخری سورۃ الحدید اور 28 پارے کی 9 سورتیں، کل 9 جمع 1 10 سورتیں، یہ مدنی ہیں، اور یہ مدنی دور میں نبی اکرم علیہ السلام پر، اگر مدنی دور 10 برس کا ہے تو یہ 6 برس سے اگلے سالوں کے درمیان میں نازل ہوئیں۔ ایک سورۃ الحشر ہے جو کم و بیش 4 ہجری میں اس کا نزول ہوا، تو یہ مدنی دور کی سورتیں ہیں اور ان میں غالب خطاب کا رخ وہ ایمان والوں کی طرف ہے، مستراب سے خطاب ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرماتے کہ ان آیات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک عطاب نازل ہوا ہے، یہ دور نبوی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور صدیق اکبر کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ کچھ عطاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مکی دور میں تو بہت سے بہت 100-125 افراد ایمان لائیں، مدنی دور میں تھوڑی فتوحات بھی ملی نا بدر وغیرہ کے موقع پر، تو کچھ نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان نئے داخل ہونے والوں نے ابھی کوئی قربانیاں نہیں دی ہیں، ابھی انہوں نے کوئی مصائب نہیں جھیلے، ابھی مشقتوں کے مراحل سے، صبر کے مراحل سے گزرے نہیں ہیں، تو کچھ ایمان کی کمزوری بھی ہے، کلمہ پڑا ہے مگر ایمان کی کمزوری ہے، نئے نئے ابھی اسلام میں داخل ہوئے، یا ایک منافقت والا طرز عمل وہ بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ البتہ منافقین وہ تھے جو کلمے کا اقرار کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے، مگر قرآن حکیم کا بیان یہ بھی کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اسی لیے وہ جہاد و قتال سے، ہجرت کرنے سے، راہ خدا میں انفاق کرنے سے اور نبی اکرم علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے بھاگتے تھے۔ تو یہ نئے آنے والے جو ابھی مشقتوں سے نہیں گزرے، تربیت سے نہیں گزرے، یا وہ منافقین جنہوں نے کچھ مسلمانوں کی فتوحات دیکھتے ہوئے ان کو ایک طاقت مانا اور اسلام کے دائرے میں کلمہ پڑھ کر داخل تو ہو گئے مگر ابھی دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس ایلیمنٹ کو، عنصر کو سامنے رکھیے۔ اس تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے ہی خطاب کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہی قرآن حکیم اور وضاحت کے ساتھ اس نقطے کو کہ ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ، کلمہ پڑھ لینے والوں سے ایمان کا مطالبہ، ایمان کے دعوے داروں سے ایمان لانے کا مطالبہ، ایک سے زائد مقامات پر قرآن کریم اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج امت کو اسی طرح کے مقامات قرآنی کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں قرآن حکیم ماننے والوں سے کہتا ہے کہ مانو اور ایمان لاؤ۔ مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بہت واضح الفاظ ہیں، کئی مرتبہ پہلے بھی پیش کیے گئے، سورہ نساء آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سا ایمان؟ بچپن سے یاد ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق، یہ دل کی تصدیق والا ایمان، یہ دل میں اترنے والا ایمان، یہ دل میں جاگزی ہو جانے والا ایمان۔ جب وہ دل میں ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے، اس عمل کا جامع عنوان کبھی ہے اعمال صالحہ، جیسے ابتدا میں بات ہوئی، اس عمل کا جامع عنوان کبھی ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس عمل کا جامع عنوان کبھی ہے انفاق فی سبیل اللہ، جو یہاں اس آیت کریمہ میں انفاق کا لفظ آگے آ رہا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ انفاق پر بات ہو، رک کر ایمان ہی پر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ عرض کر رہا ہوں قرآن ایک سے زائد مقامات پر دو ٹوک انداز میں فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان لاؤ۔ اسی تسلسل میں مدنی صورتوں کے بیان میں 28 پارے میں سورۃ الصف ہے، جہاں آیت نمبر 10 اور 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے. جب آپ اور میں یہ آیت سنیں اور ترجمہ علم میں ہو یا علم میں آ جائے کہ اے ایمان والو کیا میں وہ تمہیں تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ میرا بالکل بتائیے. تو اگلی آیت میں تجارت بتائی جا رہی ہے. کون سی؟ آج اکثر تجارت دنیا کے لیے ہو رہی ہے. ایسی تجارت ہو رہی ہے کہ جب 2 فٹ نیچے جائیں گے تو اس کا 1 روپیہ بھی جیب میں نہیں جائے گا, اس سے کہ کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی. اگر پلاسٹک منی لے بھی جائیں یا کوئی لیپ ٹاپ قبر میں رکھ بھی دے تو میں وہاں سے ٹرانزیکشن کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گا. ساری تجارتیں ادھر ہو رہی ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہو تجارت تمہیں بچائیں. بتائیں کون سی؟ تن جی کو من عذاب علیم. وہ نہیں کہا کہ تمہیں انفلیشن کے دور سے بچا لے, کرائسس کے دور سے بچا لے, ادھر مسئلہ تو ادھر تمہارا انویسٹمنٹ کا معاملہ ہوگا تو تمہاری سہولت رہے گی. نہ, وہ تو ایک ضمنی مسئلہ ہے, دیکھ لینا اس کو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ تن جی کو من عذاب علیم. وہ تجارت میں تمہیں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. بالکل بتائیں گے. سورۃ صف آیت نمبر 11, تؤمنون باللہ ورسولہ. تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کسے خطاب ہے؟ کافروں سے تو نہیں ہے. ایمان والے تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, خطاب تو ایمان والوں سے. اور اگلی آیت میں تجارت کا پہلا جز, تم ایمان لاؤ اللہ تعالی پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. جہاد کا لفظ آگے. تو بار بار عرض کر رہا ہوں, پوری زندگی کے تقاضے سامنے ہیں. کبھی اعمال صالحہ کی اصطلاح, کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح, کبھی انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح, مگر پہلی بات ایمان, 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 ایمان کا معاملہ. اور آج ہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. زبان پر ایمان ہے, دل میں شاید نہیں ہے. بات تو تلخ ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی. کیسا ایمان ہے جو اللہ اکبر کی صدائیں سن رہا ہے بندہ, مگر وہ نماز کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں. جمعے کے علاوہ بات کریں نا, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسا ایمان ہے جو سود چھڑوانے کے لیے تیار نہیں کر رہا ہم؟ ابھی آئے ہیں میسیجز, میں نے کہا مجھے کنفرمیشن دے دے. 4 کمرشل بینکس وہ ریویو پیٹیشن کے لیے تیار ہو گئے جناب, کہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا رمضان شریف میں, اب ہم جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر ریویو پیٹیشن کے اندر. کیا ان بینکوں کے مالکان مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہے مسئلہ اصل میں؟ اور کیا ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ اس بارے میں پیش رفت کے لیے تیار ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے؟ بہرحال اگر ایمان دل میں تو مسجد آباد ہونی چاہیے. اگر ایمان دل میں ہو تو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 ہے. اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ربا سود میں سے جو رہ گیا چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. آیت کی کنسٹرکشن دیکھیں. اے ایمان والو, شروع ہوا بات معاملہ ایمان کے بیان سے, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ربا کو سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ 22 کروڑ کے مصائب باقیوں کو چھوڑے, ہم نے نام لیا تھا اللہ کا, ہم نے نام لے کر یہ خطہ مانگا تھا اللہ کے نام پر, ہم نے کہا تھا اللہ تیری و تیرے رسول کی اطاعت کریں گے, ہم نے کہا تھا اللہ تیرا دین نافذ کریں گے. باقیوں کی بات بعد میں آئے گی, پہلے مسئلہ میرا اور آپ کا ہے. یہ 22 کروڑ کے مصائب کی بنیادی وجہ اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کی, غداری کی ہم. کیسا ایمان ہے جو آج امت کی بیٹیوں کو چادر سے عاری کروا رہے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ایمان ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ ہر جمعے کے خطبے میں وہ حدیث میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر خطبات میں پڑھتے تھے, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں, اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں. اور ہمارے ہاں تو بڑے مشہور جملے, وعدے کیا جو وفا ہو جائے, وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. اللہ کا نام لے کر اوتھ لے کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں ایک سانس میں کچھ ایسے قوانین بھی نافذ کروا دیتے ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں دھڑلے کے ساتھ. تو مسئلہ ادھر ہی کھڑا ہے بھائی. اے ایمان والو, ایمان لاؤ. محض اس زبان کے دعوے کافی نہیں ہے. انتہائی افسوس کے ساتھ یہ مثال میں رکھ دوں آپ کے سامنے. بھائی چندر پال یہ بھی مثال پہلے آ چکی ہے, وہ چندر پال ہندو ہو گیا اس سے کہ گوپال کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اور مائیکل کرسچن ہو گیا مسیحیت کا ماننے والا ہو گیا اس سے کہ وہ جارج کے گھر میں پیدا ہوا. ہم بائی چانس مسلمان کیوں ہو گئے؟ جی کڑوی بات ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہوتے تو کیا ہوتا؟ چندر پال گوپال ہی بنتے. کسی عیسائیت کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ مائیکل اور جارج ہی بنتے. چلے شکر اللہ کا اس نے ماں کی گود میں کلمہ عطا کر دیا, مگر یہ کافی نہیں ہے بھائی. ورنہ اس بیچارے کا کیا قصور کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا جہنم, مسیحیت کے ماننے والے کے گھر میں پیدا ہوا جہنم. آپ اور میں مسلمان کے گھر میں, آپ کا میرے اختیار تھا؟ کوئی اختیار نہیں تھا, بائی چانس پیدا ہو گئے. اور جنت, اللہ کی جنت اتنی سستی ہے؟ اسی لیے امام غزالی نے کہا ہے رحمت اللہ علیہ کیمیائے سعادت میں, توبہ کے باب کے چیپٹر کے ذیل میں, سب سے پہلے انسان کو توبہ کرنی چاہیے اپنے موروثی ایمان سے. وہ ایمان جو وراثت میں ملا اس سے تو کرو پہلے توبہ. توبہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ شعوری طور پر اسلام لاؤ, شعوری طور پر ایمان لاؤ. اور اس شعوری ایمان کے لیے آگے ذکر آئے گا قرآن سے جڑنا ہوگا, صاحب قرآن سے جڑنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ایمان کا لٹ جانا, کم ہو جانا, چلے جانا, اس کی فکر ضروری ہے. آج کتنی فکر ہے کہ ہمارے بچے کی میتھس کمزور ہو گئی, ہمارے بچے کی انگلش کمزور ہو گئی, ہمارے گھروں کے اندر لائٹ کا بڑا مسئلہ ہے. یہ مسائل ہیں. کتنی فکر ہے کہ میرا ایمان کمزور پڑ گیا. حضور فرماتے جس کو پنج وقتہ نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. نہیں آ رہا تو کیا ہے؟ کدھر ہے ایمان؟ کیسا ایمان؟ منافق کی کیا علامات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی. جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا, جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, اور جب جھگڑا ہوگا تو گالیاں دے گا. جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, گالیاں, یہ منافق کی چار علامات مسلم شریف کی روایت. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس میں چاروں ہیں وہ پکا منافق ہے. آج ہمارا قومی مزاج نہیں, ہم ان کو تو برا بھلا کہتے, گالیاں دیتے جنہوں نے اربوں کی کرپشن کی. جی ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, کیا بیٹیوں کا حصہ مار کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ بہنوں کا وراثت کا حصہ مار کر نہیں بیٹھے ہوئے؟ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بیوہ بھاوج کا حصہ مار کر نہیں بیٹھے ہوئے؟ بھتیجوں اور بھتیجیوں کا حصہ ہڑپ نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو بھائی ہمیں موقع اتنا ملا تو ہم نے اتنی مار لی, اس کو ملا 10 ارب کی کرپشن کا, اسے 10 ارب کی مار لی, فرق کیا ہوا ہے؟ تو ذرا ان پر بھی لان تان کر لیں جس کو کرنے کا شوق ہے, اپنے گریبانوں میں بھی تو جھانک لیں. ہمیں موقع ملا کتنا ہے؟ ہم جو 2 نمبر کا مال 1 نمبر کا بتا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں, یہ کرپشن نہیں ہے, یہ دھوکہ بازی نہیں ہے, یہ خیانت کا معاملہ نہیں ہے. ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہیں, سپلائی کچھ اور کرتے ہیں, یہ 2 نمبر نہیں ہے کم. یہ ہمارا قومی مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر حکمراں برے ہیں, بالکل ہوں گے اور ہیں, مگر اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اعمالکم عمالکم, تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں. ہم میں سے تو نکل کے آ رہے ہیں, ووٹ بھی ہم ہی دیتے نا بھائی, جلسوں میں نعرے بھی ہم لگاتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اور جن سرمایہ داروں کو, کاروں کو نہیں, جن سرمایہ داروں کو اپنے بینیفٹس کو پروٹیکشن دینی ہے, پھر وہ اربوں کی ڈونیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں کسی اور نام پر. بھارت ہم میں سے نکل کے آ رہے ہیں. تو حاصل کلام ابھی تو ایمان پر بات شروع ہوئی ہے. کون سا ایمان؟ یہ جو ماں کی گود میں مل گیا, کالم میں لکھا ہوا ہمارا ریلیجن کیا ہے؟ اسلام. نہیں, یہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے. فقط اقرار باللسان سے آگے بڑھ کر یہ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے. اور ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو خدا کی قسم بندے کا عمل گواہی دیتا ہے, خواہ وہ نمازوں کا معاملہ ہو, وہ حیا کی پاسداری کا معاملہ ہو, وہ حرام سے بچنے کا معاملہ ہو, وہ وعدے کی پاسداری کی بات ہو, وہ امانت داری کے وصف کی بات ہو, وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو, اور وہ رب کے لیے غیرت دینی ہونے کی بات ہو. میں نے 1-2 جمعے پہلے بڑی کڑوی بات کی تھی, پتہ نہیں فیل ہوا کہ نہیں ہوا, کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہیں تو ہمارے کچھ لوگوں کے جذبات بھڑکتے نہیں, ان کو کچھ ہوتا نہیں. اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف کے خاکے کو بنا دے, کیریکیچرز اگر انڈیا میں بن جاتے تو آپ ری ایکشن دیکھتے پاکستان کی جانب سے. چیک کر لیں اپنے ایمان کو. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس کی بات آئے تو ری ایکشن کتنا ہے, اور ہمارے کسی سیاسی لیڈر یا قومی لیڈر یا قومی ذمہ دار یا ریاستی اہلکار یا ریاستی ادارے کے سربراہ کے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے تو دیکھیے گا ری ایکشن کیسا آئے گا. ادھر بھی چیک کریں, ایمان ادھر ہوگا تو دین کے لیے غیرت بھی ہوگی, ایمان دل میں ہوگا دین کے لیے حمیت بھی ہوگی, ایمان دل میں ہوگا تو رب کی نافرمانی ہوگی, چہرے کا رنگ بھی بدلے گا. ہماری ماں یا باپ کو بھی برا بھلا کہے تو غصہ آتا ہے نا, مگر رب کے احکامات کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں. اگر چہرے کا رنگ نہیں بدل رہا تو اندر جھانک کر دیکھیں کوئی ایمان بچا بھی ہے یا نہیں. یہ تو ابھی ایمان کی بات شروع ہوئی ہے, آگے انفاق کا ذکر آئے گا. پھر یہ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ یہ قرآن حکیم سے ملتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کی نشست صبح اس پر کلام ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.